الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ ہر زمانے کے اندر نیک اور سچے اور صالح لوگ کم ہوں گے. اکثریت کے مقابلے میں ان کی اقلیت ہوگی، لیکن تم ہر زمانے کے اندر اقلیت میں ہو، نیک لوگ یا اکثریت میں ہو، جیسے بھی ہو تم حق کے ساتھ جڑے رہنا، اکثریت دیکھ کر اکثریت میں داخل نہ ہو جانا. کیونکہ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اکثریت جدھر ہو اس طرف ہو جاؤ، اور دین کیا سکھلاتا ہے؟ کہ حق جدھر ہو اس طرف ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں احکامات نازل فرمائے، آج لوگ دین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ دین کیا چیز ہے. دین کے اوپر اعتراض کرنے والا شخص یہ سوچے کہ انسان سے محبت کرنے والے اس دنیا کے اندر تمام لوگ ہوتے ہیں، اہل حکمران طبقہ وہ بھی محبت کرتا ہے. بارش آنے والی ہوتی ہے تو اعلان آ جاتا ہے کہ بھائی لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، بارش ہونے والی ہے. یا کبھی بجلی چلی جانے والی ہوتی ہے تو اس کی اطلاع بھی کر دی جاتی ہے کہ بجلی جانے والی ہے، لوگ اس کے لیے متبادل انتظام کر لیں، لیکن خود کر لیں. تو حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت دونوں کے اندر ہے، کہ جو طبقہ آپ پر حاکم ہے وہ بھی آپ کو اطلاع کر رہا ہے، لیکن فرمایا ایک محبت ماں باپ کی محبت ہے. اگر گھر میں کھانا نہ ہو تو ماں یہ اعلان نہیں کرتی کہ گھر میں کھانا ختم ہو گیا، باہر سے جا کر ہوٹل سے کھا کے آ جا، بلکہ وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے. اگر بچہ بارش میں نہا رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ بیمار ہو جائے گا، تو ماں زبردستی پکڑ کر کے بلا کر کے بٹھا لیتی ہے. تو فرمایا محبت کے دونوں طریقے، ایک تو عام اعلان کر دینا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس کے اندر عمومی دعوت کے اندر مسلمان اور کفار دونوں برابر ہیں، اس میں دونوں برابر ہیں. لیکن جہاں عام لوگوں سے خطاب فرمایا، فرمایا وہاں ماں باپ کی محبت پوشیدہ ہے. اللہ نے فرمایا تم ایمان لے آئے، اب تعلق قائم ہو گیا، اب اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر تمہاری پٹائی ہوگی. جیسے ماں باپ بچے کو ڈراتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ لانا مقصود نہیں، کام کرانا مقصود ہوتا ہے. بچہ اگر پڑھ کر آیا، گھر میں لکھ نہیں رہا، کھیل کود میں لگا، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اپنا ہوم ورک پورا نہ کیا تو بھی پٹائی ہوگی. یا مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھا کھیلنے لگا، تو استاد کہتا ہے اگر پڑھا نہیں تو پٹائی ہوگی. مطلب مارنا، مقصود مارنا نہیں ہے، مقصود پڑھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مقصود جتنی بھی جگہ آمنو سے خطاب فرمایا کہ آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نماز کا حکم دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا مطلب مقصود کیا ہے؟ نماز پڑھوانا مقصود ہے. اور جہاں جہنم سے ڈرایا گیا، جہنم میں داخل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف جہنم سے ڈرا کر نیکی کی طرف لانا، یہ اصل مقصود ہے. تو مقصد جتنی بھی عبادت ہے، یہی مسلمان مسلمان اور کفار کے درمیان جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو مخاطب فرمایا تو ان کے لیے صاف طور پر فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، یہ جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے، لیکن جہاں مومن کے لیے رفض آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ استثناء فرمایا، فرمایا الا من تاب، اگر مومن نے گناہ کیا اور توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اور یہی بات کافر کے بارے میں دوسری جگہ فرمائی 19 بارے میں الا من تاب و آمنا، کیونکہ مومن تو ایمان لایا ہوا ہے، لیکن فرمایا کافر بھی اگر توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، پھر اس کے بعد کیا کرے، نیک کام کرنے لگے، نیک عمل میں مشغول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. لیکن جہاں مومنین کا معاملہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے نافرمانی کی، مجھے ناراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. مقصود کیا ہے؟ ہماری زندگی تلخ کرنا نہیں ہے، مقصود کیا ہے کہ انسان ڈر کر کے کسی طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے، اللہ کے طریق پر چل پڑے، اللہ کے دوستوں کے راستے پر چل پڑے، نبی علیہ السلام کے راستے پر چل پڑے، مقصود جہنم میں ڈالنا نہیں ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف خلیفہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فرمایا جہنم میں کافر بھی جائے گا اور وہ مومن بھی جائے گا جس نے گناہ کیے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو جہنم میں ڈالیں گے تعذیباً، اس کو عذاب دینے کے لیے ڈالیں گے، اور مومن کو جہنم میں ڈالا جائے گا تہذیباً، وہاں عذاب دینا مقصود نہیں اللہ کا، بلکہ اس کو پاک کرنا مقصود ہے، جنت کے قابل بنانا مقصود ہے. اگر ایک انسان بادشاہ کے دربار تک جانا چاہ رہا ہے، بادشاہ کے دربار کے قریب پہنچا، اچانک وہاں کیچڑ کا تالاب تھا، اس میں گر پڑا، اب بادشاہ اس کو زبردستی نہلواتا ہے، اس کو آدمی کو نہانے کی عادت نہیں ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں سر ان کو عادت نہیں ہوتی نہانے کی، پانی سے ڈر لگتا ہے ان کو، تو ان کو زبردستی پکڑ کر کے نہلایا جاتا ہے. جب نازم آباد میں تھے تو وہاں ایک بڑے میاں تھے، میں نے خود تو خیر نہیں دیکھا آنکھوں سے، لیکن دادی بتاتی تھی کہ سال میں ایک دفعہ ان کے خاندان والے جمع ہوتے تھے، جمع ہو کے ان کو نہلانے کے لیے چارپائی سڑک پر رکھ کر کے اور پانی کا بندوبست کرتے تھے، تو جب وہ دیکھتے تھے کہ پانی کا بندوبست ہو رہا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتے تھے. تو دادی نے بتایا ان کو کوئی پکڑ کے لایا جاتا تھا، پکڑ کر کے لایا جاتا، پھر ان کو رسی سے باندھا جاتا، پھر نہلایا جاتا تھا. کسی کسی کی عادت ہوتی ہے، لیکن دادا نے فرمایا کہ انہوں نے میری بہت خدمت کی، جب بھی دادا نے ان کو کوئی کام کہا، عام ہی انسان تھے، پان وغیرہ بیچتے تھے، کہ کبھی یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، کبھی دادا نے فرمایا، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. تو فرماتے دادا نے فرمایا کہ میری بہت خدمت کی انہوں نے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے. نماز نہیں پڑھتے تھے، عجیب حال تھا ان کا. تو کسی کی انسان کو ڈر لگتا ہے، اب اس کو زبردستی اگر نہلایا جائے تو کیا مقصود ہوتا ہے؟ کہ پاک ہو جائے، تو سال بھر پسینے کی بدبو رہی، وہ پسینے کی بدبو اس سے ختم ہو جائے، تاکہ دوسرے لوگ قریب آتے ہوئے ڈرے نہ. تو اللہ تعالیٰ مومن کو جو جہنم میں ڈالیں گے وہ اسی طرح ڈالیں گے تہذیباً. اور دادا نے ایک عجیب مثال دی، فرمایا کہ سونے کو جس طرح آگ میں پگھلایا جاتا ہے، جتنی دیر سونا بھٹی کے اندر پگھلتا ہے، فرمایا اتنا ہی اس کا رنگ نکھر کر کے آتا ہے. تو فرمایا مومن کو اللہ تعالیٰ جو جہنم میں ڈالیں گے تو اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے، لیکن فرمایا دیکھو ایک شخص ہے، اس کو بریانی دی جا رہی ہے کھانے کے لیے، لیکن اس سے یہ کہا جا رہا ہے یا تو یہ کام کر لو تمہیں بریانی مل جائے گی کھانے کے لیے، ورنہ 10-15 جوتے کھا لو تو بھی مل جائے گی بریانی کھانے کے لیے. تو فرمایا کہ عقل مند انسان किस रास्ते को अख्तियार करेगा, काम करने वाला या जूते खाने वाला। तो फरमाया जब मोमिन अल्लाह ने बनाया, ईमान आता फरमाया, तो जरूरी है कि जहन्नम जहन्नम के अंदर जा करके फिर जन्नत के अंदर जाए। जबकि जहन्नम की आग, जिसके बारे में आता है कि दुनिया के अंदर जब यह आग उतारी गई तो 70 दफा धो करके उतारी गई, 70 दफा धो करके उतारी गई। इसमें आज अगर एक इंसान अपनी उंगली थोड़ी देर के लिए रख दे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। गरम पतीला अगर पकड़ ले गलती से तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। चाय का एक घूंट मामूली सा गरम अगर चला जाए तो क्या कहता है, मेरी जबान पर छाले निकल आए। दोस्तों ये मामूली बात नहीं, इस चीज को गौर करें कि जो शख्स गइबत करता है, जो शख्स चुगलखोरी करता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन या गाना सुनता है, हदीस पाक में आता है कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके कानों के अंदर शीशा पिघला करके डालेंगे। ऐलान होगा कयामत के दिन, क्या ऐलान होगा, हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो लोग मेरे अर्श के साथ जन्नत के अंदर वो लोग अलग हो जाए जो दुनिया में गाना नहीं सुनते थे, जिन्होंने अपने कानों को गाने से बचा करके रखा, वो लोग अलग हो जाएंगे, वो लोग अलग हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम कुछ सुनना चाहते हो, वो कहेंगे अल्लाह बिल्कुल। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ऐसी आवाज सुनाओ तुम्हें कि तुमने जिंदगी के अंदर ऐसी आवाज नहीं सुनी होगी। एक ही दफा सीख करके बैठ जाए, अल्लाह ताला ने जितनी चीजों का हमें हुक्म दिया है उसके मुतबादिल अल्लाह ने जरूर हमें दिया है। यहाँ तुम गाने से बचे, कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि सुनना चाहते हो, कहेंगे अल्लाह बिल्कुल। अल्लाह ताला फरमाएंगे ए सुलेमान आइए आप इन लोगों को जो है मेरा इज्जत और मेरा कलाम सुनाइए। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह इस दुनिया के अंदर मेरी आवाज खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत आवाज थी कि हदीस के अंदर आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तौरात पढ़ते थे तो हदीस में आता है कि पहाड़ ऐसे हिलने लगते, इतनी अल्लाह ताला ने उनको हसीन आवाज अता फरमाई थी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए सुलेमान हमने आपकी वो आवाज दोबारा लौटा दी, आप पढ़िए। तो हदीस में आता है कि उस वक्त ये गाने बजाने के आलात नहीं होंगे बल्कि जन्नत के दरख्त ये खुद इनमें से आवाजें निकलेंगी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनाएंगे। और इस दुनिया के अंदर इंसान गाना कितनी देर सुनता है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सुन लेगा, इससे ज्यादा क्या सुनेगा। जन्नत के अंदर एक गाना 80 साल का होगा, 80 साल तक सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनाते रहेंगे और कोई जन्नती ये नहीं कहेगा अल्लाह बस हम थक गए, बल्कि हर जन्नती अपनी जगह बैठ करके उसको गौर से सुनेगा कि अल्लाह ये कैसी आवाज है। फिर अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम खत्म कर देंगे, अल्लाह ताला अहले जन्नत से पूछेंगे मजा आया, वो कहेंगे अल्लाह बिल्कुल मजा आया। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा इससे भी अच्छी आवाज सुनना चाहते हो, वो कहेंगे अल्लाह अगर सुलेमान से भी अच्छी आवाज, फरमाते हाँ। अल्लाह फरमाएंगे हाँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि ए दाऊद अब आप मेरा कलाम सुनाइए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 80 साल तक सुनाएंगे, अहले जन्नत जन्नत में बैठकर 80 साल तक फिर सुनेंगे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला जब खत्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला फिर जन्नतियों से सवाल करेंगे क्या तुम्हें मजा आया, अहले जन्नत कहेंगे अल्लाह बहुत मजा आया। अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या इससे और ज्यादा खूबसूरत आवाज तुम्हें सुनो, वो कहेंगे अल्लाह इससे भी खूबसूरत कोई है। अल्लाह ताला फरमाएंगे हाँ। अहले जन्नत कहेंगे कि अल्लाह सुनाइए اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت کو سنائیے. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنائیں گے 80 برس تک ایک ہی سنائیں گے اللہ کا کلام. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا چکے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت اب تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر حسین آواز ہم نے زندگی میں نہ کبھی سنی تھی نہ ہمارے دل پر گمان گزرا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے حسین بھی سنا. کہیں گے اللہ اب کیا بات ہے, سید الانبیاء نے تو سنا دیا, اب اس سے زیادہ حسین آواز کس کی ہوگی کہ آپ اس کی آواز سنوائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی میں باتیں ہوں, ابھی میں باتیں ہوں. پھر جنت کے فرشتے رضوان کو حکم دیا جائے گا کہ اے رضوان جنت کے جتنے پردے میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں حائل ہیں تمام پردوں کو ہٹا دے, آج میں اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور میرے بندے مجھے دیکھیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اہل جنت جنت میں بیٹھ کر اللہ کا دیدار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی تلاوت خود فرمائیں گے. اور پھر لکھا ہے حدیث کے اندر کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت فرمائیں گے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب شروع ہوگی تلاوت کا آغاز ہوگا یعنی جنت کی موسیقی جب شروع ہوگی تو اہل جنت اپنے آپ کو بھول جائیں گے, گم ہو جائیں گے اپنے آپ کے اندر کہ اللہ یہ کیا پیش کر رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی ہوگی تو اہل جنت اپنی ذات کو بھی بھول چکے ہوں گے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہوگی تو اہل جنت جنت کو بھول چکے ہوں گے. اور جب اللہ تعالیٰ خود اپنا کلام سنائیں گے تو اہل جنت کو نہ اپنا ہوش ہوگا نہ جنت کو خود نہ جنتیوں کو اپنا ہوش ہوگا اور نہ جنت کو خود اپنا ہوش ہوگا, یہاں تک کہ جنت کے درخت پتھر پہاڑ خود جنت اللہ کا کلام سن کر میں سو رہی ہوں. کہ جہاں اللہ نے منع فرمایا کہ دیکھو ان برائیوں سے بچو وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فاضل فرمایا دیکھو اس کے بدلے میں ایک زندگی تمہیں میں ایسی عطا کروں گا کہ جس کے بارے میں تمہارے دل پر کبھی گمان بھی نہیں گزرا ہوگا, وہاں تم یہ ساری چیزیں تمہیں میں عطا کروں گا. شراب کو یہاں حرام فرمایا, وہاں فرمایا یہاں حرام ہے یہاں پیسے سے لے کر پیو گے, وہاں تمہارے لیے شراب کی نہریں ہوں گی شراب القہورا, وہ شراب کیا ہوگی؟ پاک شراب ہوگی. فرمایا اس دنیا میں بچ جاؤ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں عطا فرمائیں گے, اس دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ. دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس دنیا میں اللہ نے گناہوں سے بچنے کا حکم ہمیں اس لیے دیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی ہمیں کہہ دیتے ہمارا امتحان نہ لیتے, فرماتے جاؤ جنت کے اندر. بھائی اللہ ہماری عبادت کا محتاج تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج ہیں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا ہماری مغفرت ہماری نماز کی وجہ سے ہوگی؟ ہماری عبادات کی وجہ سے ہوگی. ہم جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اس وجہ سے ہوگی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کون ادا کر سکا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک اور ما عبدناک حق عبادتک, یا اللہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا. کون فرما رہا ہے؟ سید الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا, تو پھر کون حق ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لگے رہو لکھتے رہو, ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. یہ اللہ والوں کا ساتھ معمولی نہیں ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعلق, افسوس کی بات یہ کہ لوگ تعلق قائم کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو شیخ کی ذمہ داری ہے. اہل بدعات نے یہ چیز کیا کی, ایسی انسانوں کے دلوں کے اندر بٹھا دی کہ اگر آپ بیعت ہو گئے تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے شیخ کو پیسے دے دیے وہ ہماری طرف سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ, رہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ, راہ چلنا خود راہ رو کا کام ہے, راہ رو کس کو لے چلے گا دوش پر, راہ رو تیرا یہ خیال خام ہے. یعنی مرشد تجھے اٹھا کر کندھے میں لے کر چلے گا, اور میں نہیں, وہ تو تجھے راستہ بتلائے گا
سرائل جن الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے. اب جن کو سیدھا راستہ مل گیا, جس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, وہ اس راستے کو اس کو بھی دکھا دیتے ہیں, بیٹا یہ راستہ اس کے اوپر چلنا شروع کر. جب وہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اکیلا نہیں چل رہا چلتا, پھر اس کے ساتھ اور لوگ مل کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تنہا اس راستے میں تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. لوگوں کی زندگیاں بدل گئی, لیکن کس طرح؟ جب اپنی محبت کو شیخ کی محبت کے تابع کر دے, اپنی آسانی نہ دے کہ میری آسانی کس کے اندر ہے, میری سہولت کس کے اندر ہے, بلکہ یہ دیکھیں شیخ کی سہولت کس کے اندر ہے. جس سے تعلق قائم کر لیا, اب اس تعلق کو قائم کرنے سے پہلے سوچتا کہ میں اس تعلق کو جو قائم کرنے جا رہا ہوں اس کو میں نبھا بھی سکوں گا یا نہیں. جب ایک دفعہ دل میں ہو گیا فیصلہ کہ نبھاؤں گا, تو دوستو مرتے دم تک اس کو نبھائے. اگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ غیر عالم, غیر عالم ہے, لیکن حضرت حکیم الامت کی طبیعت ایک یعنی عادت سے واقف تھے کہ کب اور کس وقت حضرت حکیم الامت کا کیا مزاج ہے, کس چیز کا حضرت کا دل چاہ رہا ہے, حضرت اس وقت کیا چاہتے ہیں. ماں بچے کا چہرہ دیکھ کر کے بتا دیتی ہے بچہ پریشان ہے. ماں کی محبت اللہ کا محبت کے اندر تاثیر رکھی ہے اللہ نے. محبت معمولی چیز نہیں ہے. بچہ اگر باہر سے پریشانی میں آ رہا ہے, کسی نے تنگ کیا یا کسی نے دھمکی دی یا کسی سے قرض لیا, اب وہ پریشان کر رہا ہے. اب بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے, ماں کو بتاتا بھی نہیں ہے, لیکن ماں چہرہ دیکھ کر کے بتا دیتی ہے کہ بیٹا آج تو پریشان ہے. تو لاش چھپاتا ہے, اماں کچھ نہیں ہے, لیکن ماں کہتی ہے بیٹا ماں سے کہاں تک چھپائے گا تم. جب ایک ماں کی اتنا سی محبت کا یہ حال ہے کہ ماں سے انسان نہیں چھپا سکتا, تو اللہ تعالیٰ سے کیا چھپائے؟ اللہ کے سامنے تو انسان کھلی کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ انسان کے ماضی سے بھی واقف ہیں. پہلے کیا کر چکا, حال, اب کیا کرے گا, کیا کرنے والا ہے, اور مستقبل سے بھی واقف ہیں, آگے جا کر تو کیا کرے گا. انسان کتنا جانتا ہے, حال جانتا ہے, بہت زیادہ حال کا بتا دے گا, اولاً تو وہ بھی سچ نہیں ہوگا, مستقبل کا اس کو علم نہیں کہ کل کیا ہوگا. ان اللہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. اللہ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں معلوم. نمبر ایک, قیامت کب آئے گی, عنده علم الساعة, قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وينزل الغيث, اور آسمان سے بارش کب ہوگی کسی کو نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ کے علم ہے. ويعلم ما في الارحام, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں جتنی بھی ترقی کر لو, لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کس عورت کے بطن سے کب کیا پیدا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سائنس نے اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو توڑ دیا کہ آج الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آج الٹرا ساؤنڈ میں آ جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے, کتنے دن کا ہے کیسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ رحم کے اندر جو چیز ہے اس کو سائنس نے بتا دیا. تو اللہ دوستو ابھی بتایا, لیکن جب اس کا وجود نہیں تھا, جب سائنس کو علم تھا, تو اللہ تعالیٰ تو جس وقت وہ بچی پیدا ہوئی بالغ بھی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ اس وقت جانتے تھے کہ اس کے رحم میں کس طریقے سے کیا کیا پیدا ہوگا, کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ ماضی حال اور مستقبل سب سے واقف تھے. سائنس اپنی جگہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر, اللہ تعالیٰ کا علم وہ اپنی جگہ ہے. کتنا انسان سائنس کو دوڑائے گا. انسان اپنے دماغ سے سائنس کو بناتا ہے, اور انسان کے دماغ کو کس نے بنایا؟ ایک مخلوق کی بنائی ہوئی چیز اور ایک خالق کی بنائی ہوئی چیز, بہت فرق ہے. کہتے ہیں ایک چائنا کی بنائی ہوئی چیز اور ایک جاپان کی بنائی ہوئی چیز، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. چائنا کی چیز کچھ دن چل جاتی ہے، پھر جب خراب ہو جاتی ہے تو پھینکنا پڑتا ہے، اور جاپان کی بنائی ہوئی چیز وہ کہتے ہیں صدیوں اور سالوں خاص چلتی ہے. تو دوستو جب ایک انسان کے بنانے کے اندر یہ فرق ہے کہ ایک انسان ایک چیز بناتا ہے، دوسرا اس سے اچھی بناتا ہے، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا وہ کیا چیز ہوگی؟ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفہ ناپاک سے پیدا کیا، ماں کے باپ کے نطفہ ناپاک اور ماں کے گندے حیض سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور ان کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اسی گندے حیض اور گند نطفہ ناپاک سے پیدا فرما کر ان کے سروں پر تاج ولایت رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. آج تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے سب اسی طریقے سے پیدا ہوئے، سب اسی طریقے سے پیدا ہوئے. کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے ہر کام. ایک معمولی سا کام بھی انسان اگر چاہے تو اس کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا محنت نہیں ہوگی؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کا ساتھ چاہیے. نمبر ایک، ان کا دامن پکڑ لے. نمبر دو، اپنی تمام خواہشات کو ان کی محبت سے تابع کر دے. جب تک تابع نہیں کرے گا، اس وقت تک اگر وہ یہ سوچے کہ میرا تو تعلق قائم ہو گیا، کس سے؟ ارے فلاں بزرگ سے. کتنی ہی بڑی ہستی ہو، قصور اور افضال کیوں نہ ہو، جب تک انسان خود عمل کی ہمت اور نیت نہیں کرے گا، قصور اور افضال نہیں بچا سکتے. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، تو غوث قصور اور افضال کہاں سے بچا لے گا؟ آج لوگ سمجھتے ہیں ہمارا تعلق تو ہو گیا، ہم نے تعلق قائم کر لیا، ہم بیعت ہو گئے، بس اب ہمارا کیا کام ہے؟ اب تو جو کچھ کرنا ہے حضرت نے کرنا ہے. نہیں، حضرت نے نہیں کرنا، حضرت نے تو راستہ بتانا ہے آپ کو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. کرنا ہمارا کام ہے. اگر نجات ملتی تو بتائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب اپنے چچا کے لیے کتنی دعا کی؟ کم دعا کی تھی. یہاں تک کہا کہ اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. آپ سب کے سامنے پڑھنے سے آ رہے آپ کو، تو آپ کیا کیجئے؟ کلمہ میرے کان میں پڑھ رہی. ان کو بہت سو نہیں، ہاں اوپر دیکھیے نیچے منہ کر کے نہ سوئے. کیا فرمایا کہ چچا آپ کلمہ میرے کان میں پڑھ دیجئے، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ آپ اسلام لے رہے. لیکن کیا تھا؟ ان کے قسمت میں نہیں تھا. کیا کہا؟ لخصت النار علی العار. فرمایا آگ کو تو پسند کرتا ہوں لیکن عار کو پسند نہیں کرتا، نہیں بچا سکے. حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے کم ترین عذاب حضرت خواجہ ابو طالب کو جہنم کے اندر دیا جائے گا، اور وہ سب سے کم ترین عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ کی جوتیاں ان کے قدموں میں، پاؤں میں پہنائی جائیں گی، جس کی گرمی سے ان کا دماغ ابل رہا ہوگا. جیسے ہنڈیا کے اندر پانی رکھا جائے اور اس کو ڈھکن رکھ کے بند کر دیا جائے، اس میں جیسے آواز آتی ہے، اس طریقے سے سر میں سے آواز آئے گی. اور یہ سب سے کم ترین عذاب ہے. آج انسان جب سود کھاتا ہے تو نہیں سوچتا میں کیا کر رہا ہوں، ابھی تو پیٹ بھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ کہ اللہ میں مجبور ہو گیا تھا، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. اگر میں نہ سود لیتا، حرام نہ کھاتا، تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جاتے. صحابہ نے بھی تو برداشت کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نازل نہیں فرمایا کہ جو صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کر کے نہ دکھلایا ہو. صحابہ کے گھر میں کیا تھا؟ فاقوں پر فاقے ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھ پر اتنے فاقے آئے کہ میں مزید بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ فاقوں کی وجہ سے یہ نوبت آ جاتی تھی کہ میں مدینے کی گلیوں میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر جاتا تھا اور دوسرے لوگ مجھے میرے جسم کو رونتے ہوئے گزر جاتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا. فرماتے تھے واللہ میں پاگل نہیں تھا لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میں بھوک کے مارے گر جاتا تھا. لیکن کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی کسی حرام طریقے سے کھا لوں, چوری کر کر کے کھا لوں. آج مسلمان ہے کیا حال, ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. تھوڑی سی تجارت کے اندر کمی ہونے لگے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب میں کھاؤں گا کہاں سے. ارے جب تو مادر رحم کے اندر تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, تجھے اس وقت کون کھلا رہا تھا؟ بولو بھائی کون کھلاتا ہے اس وقت؟ ورلڈ بینک کھلا رہا تھا, کوئی حکومت کھلا رہی تھی یا ماں کھلا رہی تھی؟ ماں کو خود نہیں پتا تھا کہ کس وقت ماں کے پیٹ سے ہی غذا اولاد کے پیٹ میں منتقل ہو رہی ہے, ماں کو چلا رہی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا کہ 9 مہینے کے اندر یہ ایک کامل انسان بن کر کے ایک بچہ نکلتا ہے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, آج ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بالغ کرتے ہیں, پھر جوان کرتے ہیں, پھر بوڑھا کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں مٹی سے بنایا اور مٹی کے اندر ملا دیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پیدا اسی مٹی سے نکالا, منہا خلقناکم تمہیں میں نے اسی سے پیدا کیا ہے, ومنہا نخرجکم اور دوبارہ بھی تمہیں اسی سے پیدا کروں گا. آج انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر اس کے پاس عہدہ آ گیا, کوئی اللہ تعالیٰ نے رتبہ دے دیا اس کو, وہ سمجھتا ہے اب میں فرعون بن گیا, اب تو حکومت میری ہے, اب جیسے میں چاہوں ویسے ہوگا. فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کا وقت نہیں دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو نجات دی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے فرعون کے لشکر کو غرق کیا. کس جگہ پر؟ جہاں سے حضرت موسیٰ کا لشکر گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے. تفسیر الرحمانی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا لشکر اتارا, جیسے ہی لشکر سمندریا کے اندر اترا تو 7 لشکر تھے, یہ 7 راستے بن گئے اس کے اندر, اور ہر راستے کے درمیان میں جو دیوار تھی پانی کی, اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی دیوار کے درمیان میں ایسی کھڑکی بنائی کہ ایک لشکر وہاں سے تھا وہ وہاں سے چلتے ہوئے دیکھتا تھا کہ 7واں لشکر وہ جا رہا ہے اور پار کر گئے. اور اسی سمندر میں جب فرعون نے دیکھا ارے موسیٰ کو راستہ مل گیا تو مجھے تو ضرور ملے گا, کیونکہ اس نے تو ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. اللہ تعالی نے فرمایا رب ہے, اچھا کود جا رہا سمندر میں. پھر فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام سے وعد رکھنا, اے موسیٰ آپ نے دیکھا آنکھوں سے کہ ہم نے فرعون کے ساتھ کیا کیا, وعد رکھنا آل فرعون, ہم نے فرعون اور اس کی جتنے آل اور افواج کی سب کو غرق کیا, وانتم تنظرون اور اے موسیٰ آپ دیکھ ہی رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کس لیے؟ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک وہ ہو جائے کہ جنہوں نے نبی کو ستایا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑتا, اسی دنیا میں ان کے اوپر عذاب آتا ہے, اور جنہوں نے کسی ولی کو ستایا یا ماں باپ کو ستایا ان کا عذاب بھی دنیا میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب نہیں دیتے. آخرت کا عذاب تو بات کی بات ہے, اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے ہیں. اگر کوئی اپنے شیخ یا مرشد کا دل دکھائے یا اپنے والدین کا دل دکھائے, اللہ تعالیٰ دادا نے فرمایا یہ عذاب ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ادھار نہیں رکھا کہ جہنم میں اس لیے دوں گا, فرمایا اس کا بدلہ دنیا ہی میں ملتا ہے. فرمایا کہ دادا نے ایک عجیب واقعہ سنایا, فرمایا کہ ایک بچہ اپنے باپ کو سڑک پر گھسیٹ کر کے لے جا رہا تھا, جب ایک درخت تک پہنچا تو باپ نے کیا کہا, بیٹا اس سے آگے اگر تو جائے گا تو ظالم ہو جائے گا. اس نے کہا کہ ابا وہاں سے گھر سے لے کر یہاں درخت تک آ گیا, یہاں تک ظالم نہیں ہوا, اس سے آگے لے جاؤں گا تو ظالم ہو جاؤں گا. کہا بیٹا میں نے تیرے دادا کو بھی یہاں تک یہیں تک لایا تھا, اگر تو اس سے آگے گیا تو تو ظالم ہو جائے گا. آج کیا ہے, آج اس معاشرے کے اندر ہم مسلمان ہیں, اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی اولاد کو کیا تربیت دیتے ہیں. سوچے یہ اولاد کیا ہے, ذخیرہ آخرت ہے, یہ ذریعہ نجات ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا, انتقال کے وقت اس کی بیوی امید سے تھی, اس نے کہا کہ جب میرے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا, پرورش کرنے کے بعد اس کو کسی دینی مدرسے میں لے جا کر کے داخل کر دینا, جب میرا بچہ قرآن پڑھے گا تو میں اللہ کے ہاتھ سن کر خوش ہوں گا. اس کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد بیوی نے دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں. بیوی پریشان, ہر روز رات کو دیکھتی کہ میرا شوہر عذاب میں مبتلا ہے, عذاب میں مبتلا ہے. دوستو غور سے سننے کی بات ہے, ہم لوگ اس کو ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد اگر ہم نے اسکول میں ڈال دیا یا اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر بھیج دیا پھر کیا بات ہے, ارے اپنا کمائے گی اپنا کھائے گی, لیکن تمہارے لیے کیا بن جائے گی یہ سوچو, تمہارے لیے کیا بنے گی. روزانہ وہ عورت دیکھتی کہ میرے شوہر کو عذاب دیا جا رہا ہے. جب بچہ بڑا ہوا وہ عورت کڑتی جلتی رہی, دعائیں کرتی رہی, سب کا کرتی رہی کہ اللہ کسی طریقے سے میرے شوہر کو عذاب سے نجات مل جائے, لیکن نجات نہیں ملی. یہاں تک کہ اس کا بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ قرآن کریم پڑھ سکتا. وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے گئی جا کر کے مدرسے میں, استاد سے کہا کہ میں اپنے بچے کو لائی ہوں, اس کو قرآن کریم سکھا دیجیے, قرآن کریم پڑھا دیجیے. استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی پہلے دن, تھوڑی دیر بٹھایا, بٹھا کر کے گھر واپس بھیج دیا. اس رات کو اس عورت نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کا شوہر جنت کے اندر ٹہل رہا ہے. وہ حیران رہ گئی. اس نے کہا کہ آج تک اس پانچ سال چھ سال کے عرصے میں آپ کو جہنم میں دیکھ رہی تھی, آج آپ جنت کے اندر کس طرح پہنچ گئے. تو اس نے کہا کہ جب تو میرے بچے کو لے کر کے گئی استاد کے پاس اور اس کو داخل کرایا, داخل کرانے کے بعد جب میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور مجھے بلوایا, اور بلوا کر کے عرش اعظم کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کہ مجھے غیرت آتی ہے کہ تیرا بندہ تو تیرا بچہ دنیا میں میرا نام لے اور میں تجھے جہنم میں جلاؤں, ایسا ممکن نہیں ہے, جا تو جنت کے اندر چلا جا. آج یہ اولاد کتنا بڑا ذریعہ ہے آخر. آج ہم اس اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں, اس کو گانا بجانا سکھا رہے ہیں, اس کو ناچنا سکھا رہے ہیں, اس کو ناچنا سکھا رہے ہیں, اس کو ایسی جگہ کہتے ہیں اگر نہ بھیجیں تو اپنے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کرے گا. اس لیے اس کو ہم نے ایسی جگہ داخل کیا ہے کہ وہ کھانے پینے, ارے کھانے پینے کا انتظام تو جانور کرتا ہے, انسان نے کیا تو کوئی کمال نہیں کیا. جانور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے, انسان نہیں کرتا, کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب یہ اشرف المخلوقات کا اعتماد اللہ کے اوپر سے اٹھ گیا تو اللہ نے فرمایا اب تو افضل المخلوقات ہے. کفار کو اللہ نے کیا فرمایا, اولئک کل انعام بل هم اضل, یہ جانور نہیں جانور سے بھی بدتر ہے, کیونکہ جانور کا قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا لیکن کفار کا حساب و کتاب لیا جائے گا. آج مسلمان اپنی اولاد کو ایسے معاشرے میں چھوڑتا ہے جو معاشرہ کفار کا ہے, جہاں رہ کر کے کبھی وہ اپنا ایمان نہیں بچا سکتا. انسان جیسے میں رہتا ہے ویسے ہی اس کے اوپر رنگ غالب ہوتا ہے. اگر نیک لوگوں میں, اسی لیے کونوا مع الصادقین, نیک لوگوں کے اندر رہنے کا حکم کیوں دیا گیا بھائی, اگر نیکی کسی صحبت کا اثر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نیک صحبت اختیار کرنے کے لیے کیوں حکم دیتے. کوئی نہ کوئی اثر تو تھا, تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین, کہ تم سچوں کے ساتھ رہو. دیکھیے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں. کہ تعلق قائم ہو گیا تو تعلق بھی ہو شیخ سے اور اس کے بعد اپنے حال کی خبر بھی دے. خالی تعلق قائم کر لینا کافی نہیں ہے کہ میں فلاں شیخ سے بیعت ہو گیا. اب تو میری نجات ہی نجات ہے. نہیں, نجات کا معیار انسان کے اعمال کے اوپر ہے. نجات کا معیار انسان کے اپنے اعمال کے اوپر ہے. نجات خالی بیعت ہونے سے نہیں ہوگی. بیعت ہونے کے بعد شیخ کے ہاتھ میں جب ہاتھ دے دیا, اب اپنی ذات کو دل و جان سے اس کے حوالے کر دو کہ جس طریقے سے آپ چاہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے حضرت حکیم الامت سے تو یہ شعر لکھا, یہ شعر پڑھا, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, مٹنے ہی کو آیا ہوں. آج کیا ہے, ہم مٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنا وجود مٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن یہ امید اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ عطا فرمائے گا, حضرت جنید بغدادی کا رتبہ عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا, لیکن ہم اپنی ذات کو مٹا کر کے دیکھیں. ارے جب صحرا میں جنگلات کے اندر دیکھے جانور جب پخانا کرتا ہے تو اس فضلہ اور اس پخانے کا کیا عمل ہوتا ہے؟ وہ فضلہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, ایک حصہ خشک ہو کر کے زمین کے اوپر رہ جاتا ہے اور ایک حصہ جو گیلا ہوتا ہے وہ اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے اور زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ جس حصے نے اپنے وجود کو ختم کر دیا, جذب ہو گیا زمین میں, اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سے موتیا اور گلاب کے پھول پیدا فرمائیں گے. اور جس نے اپنے وجود کو برقرار رکھا اس کو کیا کہا جاتا ہے, اردو کے اندر گوبر کہتے ہیں, اس کو نان بھائی لاتا ہے اپنے تندور میں ڈالتا ہے, آگ جلاتا ہے, روٹی پکاتا ہے, تھوڑی دیر کے اندر وہ راکھ بن کر ہوا کے اندر غائب ہو جاتا ہے. تو فرمایا جب گوبر کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے اندر سے جو حصہ زمین کے اندر جذب ہو گیا, اس حصے اپنی ذات کو مٹا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا, موتی اور گلاب کے پھول پیدا فرمائے, جس کی خوشبو سن کر کے انسان کیا کہتا ہے, میرا دماغ معطر ہو گیا. تو جن لوگوں نے اللہ والوں سے تعلق قائم کیا, ان کے پاس رہے, ان کے پاس رہ کر اپنی ذات اپنی ہستی کو مٹا دیا, مٹانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت عطا فرمائی, پھر جو ان کو سنتا ہے ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے حضرت میں آپ کے پاس آیا, آ کر میں اپنی ساری مشکلات بھول گیا, میں اپنی ساری تکلیفیں بھول گیا, میں اپنے دنیا کے مصائب اور پریشانی بھول گیا, کتنے بھول گیا, اس لیے کہ انہوں نے اتنا اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے جو مشکلات آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا, خندہ پیشانی سے برداشت کیا, اور جیسی جس کی قربانی ویسی اللہ تعالیٰ کی مہربانی. دادا فرما دیں کہ جیسی جس کی قربانی ویسی اللہ کی مہربانی, جس نے جتنا اپنے آپ کو فنا کیا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مسجوب رحمۃ اللہ علیہ عالم دین نہیں ہے, کانپور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ سے بہت محبت ہے, محبت کا پتہ امتحان کے وقت چلتا ہے, ایسے نہیں چلتا. حضرت حکیم الامت کانپور تشریف لائے, کانپور کے اندر حضرت نے بیان فرمایا, بیان فرما کر کے حضرت جانے لگے واپس تھانہ بھون, تو حضرت ٹانگے پر بیٹھے ہوئے تھے, ٹانگا چل رہا تھا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ کانپور میں ڈیوٹی کرتے تھے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک تو دیکھتے رہے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو, پھر اس کے بعد اچانک خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ننگے پیر دوڑ پڑے ٹانگے کے پیچھے, برداشت نہیں ہو سکا. یہ ہوتی ہے شیخ کی محبت, تب جا کر اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب بنایا تھا. آج لوگ کہتے ہیں خواجہ صاحب کا مقام کیا تھا, ارے وہ مقام ایسے نہیں ملا تھا. خواجہ صاحب نے اپنے نفس کو, اپنی ذات کو, اپنی انا کو فنا کر دیا تھا, اپنے شیخ کو صرف ایک نظر محبت سے دیکھنے کے لیے کانپور سے آئے تھانہ بھون. جب تھانہ بھون خانقاہ کے اندر آئے تو کیا ہوا, خادم نے بتایا کیونکہ حضرت حکیم الامت کیا قوانین اتنے سخت تھے کہ مجال نہیں تھی کوئی شخص قانون توڑ کے دکھائے. ضابطہ جو بن جاتا تھا حضرت حکیم الامت کیا مجال نہیں تھی اس کو کوئی توڑ کر کے دکھا دے. آج تو شیخ کیا اگر کوئی موجود ہوتا ہے اور قریب ہو گیا چھ دن آٹھ دن یا ایک سال اس نے خدمت کر لی تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ تمام قوانین یہ تو باہر والوں کے لیے میرے لیے تھوڑی ہیں, میں تو شیخ کے ساتھ رہتا ہوں. حضرت حکیم الامت کی خانقاہ کے اندر کون آیا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اور حضرت کی خانقاہ کا اصول کیا تھا؟ چوکیدار کو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ رات کو بارہ بجے کے بعد اگر کوئی بھی آئے آپ کو دروازہ نہیں کھولنا. حضرت کا گھر خانقاہ سے باہر تھا, خانقاہ کھانا بھون سے باہر گھر تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, رات سے رات دیر ہو چکی تھی. حضرت نے وقت دیکھا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تو وقت گزر چکا تھا, لیکن پھر سوچا کہ یہ تو خانقاہ کھانا بھوا نے باہر کس طرح ڈالا اور وہی سو گئے. کون سو رہا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ. دروازہ نہیں بجایا کہ دروازہ بجا کر کے اپنا تعارف کراتے کہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا بیٹا ہوں, میرے لیے دروازہ کھول دیجئے. معلوم تھا کہ یہاں کا ضابطہ یہ. تب تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کو یہ مقام عطا فرمایا. جب صبح فجر کے لیے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت تشریف لائے تو دیکھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ خانقاہ کے باہر دیوار کے ساتھ کس طرح لگا کر کے لیٹے رہے. حضرت نے اٹھایا, فرمایا میرا شیخ صاحب اٹھئے. حضرت اٹھ گئے, ایک دم گلے ملے, معانقہ ہوا, مصافہ ہوا. حضرت نے فرمایا آپ یہیں لیٹ گئے. فرمایا حضرت جب میں پہنچا تھا تو وقت گیٹ بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں یہیں آرام کر لوں, کیا جاتا ہے بیچارے چوکیدار کو میں اٹھاؤں پھر اس سے کہوں دروازہ کھولو. اور پھر خانقاہ کا پھر آخر میں آہستہ سے فرمایا حضرت ضابطہ بھی تو یہی ہے. پھر حضرت نے حضرت شیخ الحدیث کا ہاتھ پکڑا اور چوکیدار کے پاس لے کر کے گئے. فرمایا کہ اس خانقاہ کا ضابطہ تو ضابطہ ہے لیکن شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد کے لیے آج کے بعد یہ ضابطہ ضابطہ نہیں ہے, یہ رات کو دو بجے بھی آئے تو آپ دروازہ کھول دیا کریں. یہ ضابطہ مجال نہیں تھی کسی کی کہ کوئی شخص کوئی چیز یہاں کی رکھی ہوئی یہاں اٹھا کر کے رکھتے. جب ایک ایک چیز پر روک ٹوک ہوتی ہے, حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہم نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو تو دیکھا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھرے, اللہ تعالیٰ نے حضرت کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی کہ جو مزاج حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کا تھا وہی مزاج حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا. مجال نہیں تھی کسی شخص کی کہ کوئی شخص اپنی چپل ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دے. میں ایک دفعہ گیا, پہلی دفعہ جب گیا تو میرے علم میں نہیں تھا, میں بیسن پر کھڑا ہو کر وضو کرنے لگا. ایک طالب علم آیا پیچھے سے, اس نے کہا مولانا وضو کرنے کے لیے وہ لوٹے رکھے ہیں, بیسن نہیں ہے, وہ لوٹا اٹھائیے پانی بھریے وہاں بیٹھ کر وضو کر لیجیے. لوٹا اٹھایا, آپ تو خانقاہ سمجھے تھے نہ, خانقاہ میں ایسا ہی ہوگا. لیکن اس طالب علم کو دیکھیں, اس کی ہمت دیکھیں, اس نے یہ نہیں سوچا کہ مہمان ہے پہلی دفعہ آیا ہے چلو دوبارہ بعد میں سیکھ جائے گا, یہ حضرت سکھا دیں گے. نہیں, اس نے کہا کہ مجھے جب حضرت نے مجھے سکھایا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اگلے کو سکھاؤں, اگلے کو بتاؤں. شیخ کس لیے سکھاتا ہے؟ شیخ سکھا سکھا کر کے مر جائے اور وہ یہ سوچے کہ نہیں شیخ خود سمجھائے گا. ارے جو تجھے معلوم ہے خود سکھا دے. اس نے اسی وقت وہی ٹوٹ دیا, میں نے تو بھی نلی کھولا تھا. حضرت کیا ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ معمولی سے اگر کچھ بھی ہو جائے تو پھر حضرت وہ دوا پلاتے تھے جو ظاہر تو بہت کڑوی ہوتی تھی لیکن اس کا فائدہ ایسا ہوتا تھا کہ جنہوں نے پی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, جنہوں نے پی اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت کیا ایک ایک قدم انسان سنبھال کر کے رکھتا تھا. آج یہاں خانقاہ میں تو کوئی جس کا جو ضابطہ ہو اپنا ضابطہ بنا لیتا ہے, کہتا میں یوں سمجھاتا ارے تو کیوں سمجھا کہتا میرے دل میں یہ آیا تھا اپنے دل میں نہیں اپنی خواہشات کو جب تک شیخ کی خواہشات کے تابع نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو فلاح اور کامیابی نہیں ملے گی بھلے 100 سال رہے اس شیخ کے پاس 100 سال رہنے کے بعد بھی شیخ کے پاس اگر کوئی شخص ناکارا نکلا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے شیخ کا قصور نہیں ہے شیخ نے تو راستہ بتلا دیا اب چلنا اس پر اس کا کام ہے اب وہ اپنے آپ کو اس قانون سے ان تمام چیزوں سے مبرہ سمجھے جس چیزوں نے شیخ نے منع فرمایا تو کہاں ہوگا کیا فائدہ ہوگا اس کو ڈاکٹر ایک شخص کو منع کرتا ہے کہ میاں یہ گرمی دانے آپ کو جو نکل رہے ہیں یہ آم کی وجہ سے نکل رہا ہے آم کھانا بند کر دو اب وہ چھپ کر کے آم کھا رہا ہے وہ کہتا ہے ارے ڈاکٹر کو کیا پتا میں چھپ کر کے کھا لیتا ہوں دوائی بھی کھا رہا ہوں آم بھی کھا رہا ہوں پھر کہتا ہے ڈاکٹر کی دوائی میں اثر نہیں ہے بولو قصور کس کا ہے بولو بھائی عقل کیا کہتی ہے قصور کس کا ہے تو آج ہمیں اگر اللہ والوں کے پاس جا کر کے فائدہ نہیں ہو رہا تو قصور کس کا ہے ہمارا قصور ہے کہ ہم اللہ والوں کے کہنے پر عمل نہیں کر رہے انہوں نے جو چیز ہمیں بتلا دی سکھلا دی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ارے ہم تو اتنے عرصے اتنے زمانے سے جا رہے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا یا کسی کو کہتے ہیں ارے تم تو فلاں اتنے زمانے سے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہو خانقاہوں میں آتے جاتے ہو تمہارے اندر کیا فرق آیا تو قصور خانقاہ کا نہیں قصور اس کا ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کا اگر رشتہ دار پوچھتا ہے تمہارا علاج کون کر رہا ہے تو کہتا ہے آغا خان کا سب سے بڑا ڈاکٹر وہ کہتا ہے پھر تمہیں شفا کیوں نہیں ہو رہی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا تو اس وقت دیکھے عقل کیسی چلتی ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوگا تیرا قصور ہوگا تو بند دیت پر ایزی کر رہا ہے اور جب اللہ والوں کا معاملہ آتا ہے کہتے وہاں جاتے ہیں ارے وہاں کیا فائدہ ہوگا اللہ والوں کے پاس کیا ملے گا جب دنیا کا معاملہ آیا تو تیری عقل کام کرنے لگے اور جب آخرت کا معاملہ آیا تو اپنی عقل کو چھوڑ کر کے دل کا سہارا لے لیا اور دین جو ہے دل سے نہیں عقل سے نہیں دل سے ہوتا دین کا جتنا بھی کام ہے اگر عقل سے انسان سوچنے بیٹھ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بد نظری سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اگر میں بد نظری کروں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اگر دماغ سے سوچے گا تو کوئی کام نہیں کر سکے گا اور اگر عشق و محبت اور دل سے کرے گا تو ہر کام آسان ہو جائے گا صحابہ کے لیے ہر کام آسان کیوں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی تھی صحابہ کے دلوں میں کہ جو کام کرتے ہوئے دیکھ لیتے اللہ کے نبی کو اس کے بعد مہر لگ جاتی مہر لگ جاتی تھی اس حکم کے اوپر کہ اب تو کرنا ہی کرنا ہے یہاں تک کہ کھانے کو نہیں مل رہا تو وہ دن فاقے غزوہ خندق کے موقع پر کیا وقت آیا صحابہ کے اوپر اللہ اکبر ہم آج اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتے ہمارے لیے تصور کرنا محالے کے صحابہ پر کیا وقت آیا لیکن صحابہ نے پھر بھی عمل کر کے دکھلایا اس لیے عمل کر کے دکھلایا تھا کہ بعد میں آنے والی امت یہ نہ کہے کہ اللہ تم نے جو قرآن نازل فرمایا وہ خالی ہم نے قرآن پڑھا کہ اس کے اندر تم نے جو ہے ہمارے اوپر نماز فرض فرمائی زکات فرض فرمائی یہ چیزیں ہم پر فرض فرمائی ان چیزوں کو حرام اور ان چیزوں کو حلال تم نے قرار دیا لیکن اللہ عمل کر کے ہمیں کسی نے نہیں دکھلایا عمل کے لیے اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا اور اس نبی کے 125,000 صحابہ پیدا فرمائے تاکہ بعد میں آنے والا شخص کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میری تو حجت کام ہے میں نے تو عمل کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والے پیدا کر کے دکھلایا آج ہم اپنی انا کے اندر اپنی انا باقی رکھنے کے لیے اپنی رائے کو فنا نہیں کرتے جب تک انسان کے اندر اپنی انا باقی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی آپ نہیں فرماتے ایک دفعہ بغداد کی جامع مسجد کے اندر جمعے کی نماز میں اعلان ہوا کہ پوری اس جامع مسجد کے اندر جو شخص سب سے زیادہ گنہگار ہے وہ سب سے پہلے اس مسجد سے نکل جائے حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ سب سے پہلے مسجد سے نکل گئے نماز کے بعد لوگوں نے جا کر حضرت کے شیخ کو اطلاع کی کہ حضرت آج مسجد کے اندر اعلان ہوا جامع مسجد کے اندر کہ اس مسجد کے اندر جو سب سے زیادہ گنہگار شخص ہے وہ مسجد سے نکل جائے, تو حضرت جنید بغدادی سب سے پہلے نکل گئے. تو ان کے شیخ نے کہا کیا فرمایا, فرمایا اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا. آج ہم کیا سمجھتے ہیں, ارے ہم تو بس تصوف ہمارا مکمل ہو چکا ہے, جنت ہمارے لیے اللہ تعالی نے لکھ دی ہے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی رائے کو سنا کریں. جب تک ہم ادھر آئیے, جب تک ہم اپنی رائے کو فنا نہیں کریں گے, اپنی انا کو فنا نہیں کریں گے, تب تک اللہ تعالیٰ چاہے کتنے سال انسان رہے, ایک انسان ایک اسپتال میں 10 سال رہ کر کے آئے, لیکن اگر وہ کیا کرے پرہیز نہ کرے تو اس کو شفا ہوگی. اب قصور کس کا ہے, اسپتال کا ہے, ڈاکٹر کا ہے, مریض کا خود کا قصور ہے. آج ہم اللہ والوں کے پاس جا رہے آ رہے ہیں لیکن کبھی ان کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے, تو قصور کس کا ہے, ہمارا قصور ہے, ہم قصور وار ہیں. لیکن کسی اللہ والے کو قصور وار ٹھہرانا کہ ارے ہم تو ان کے پاس اتنے زمانے تک آتے جاتے رہے لیکن ہمیں کیا ملا. ایک بزرگ کے پاس ایک خادم تھا, کافی عرصہ ساتھ رہا, پھر ایک دن اس نے کیا کہا, اس نے کہا حضرت افسوس میں آپ کے ساتھ اتنا عرصہ رہا لیکن آج تک میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی, لہذا میں جا رہا ہوں. تو اس شیخ نے کیا فرمایا, تو میں رک یہ بتا آج تک تو نے مجھے کبھی اللہ کی نافرمانی کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. تو اللہ والے کی زبان سے آہ نکل گئی, فرمایا کہ آہ جس شخص نے اتنے سال میں اپنے رب کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہ کیا, اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا کرامت ہو سکتی ہے. آج لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مولانا ایسی کرامت ظاہر ہو جائے, بس ہم جیسے ہی آئے شیخ کے بعد شیخ ہمارے حق میں دعا کرے, ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں, ہماری ساری چیزیں جو ہے غم دور ہو جائیں. غم دور ہوں گے, مسائل حل ہوں گے, مسائل دور ہوں گی, لیکن کس طرح, وقتاً فوقتاً. اگر ایک انسان یہ کہے کسی سے کہ میں نے شادی کر لی, آپ یہ دعا کر دیجئے کہ پرسوں میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے, بولو بھائی ناممکن ہے نا. وہ کہے گا جو ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس ضابطے کے خلاف چل رہا ہے, یہ ضابطے اور عقل کے خلاف ہے, اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے نہ رہے, جب اس وقت تک وہ بچہ کامل نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا, تو دوستو اللہ تعالیٰ نے بھی تو کوئی ضابطہ بنایا ہوگا اللہ والوں کے پاس آنے کا. اسی لیے کیا لکھا مفسرین نے کہ اللہ والوں کے پاس کتنا عرصہ رہے, کون مع صادقین کا جو حکم ہے کتنا عرصہ رہے, فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم, اتنا عرصہ رہو کہ تم بھی ان جیسے نہ ہو جاؤ. جب ان جیسے ہو جاؤ گے, جب ان کا رونا تمہارا رونا ان کے رونے جیسا ہو جائے, تمہاری نماز ان کی نماز جیسی ہو جائے, تمہارا اللہ اکبر کہنا ان کے اللہ اکبر کہنے جیسا ہو جائے, تب جا کر کے سمجھنا کہ تم نے گرو مار سا دی تین, اب تمہارا اتنا عرصہ ساتھ رہو, تب جا کر کے ہوتا ہے. آج کچھ عرصہ ساتھ رہے, پھر اس کے بعد آنا جانا کم کر دیا, پھر اس کے بعد ہفتے میں ایک دفعہ آنے لگے, پھر مہینے میں ایک دفعہ آنے لگے. جو شخص شیخ سے دور ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ شیطان کے جال میں پھنستا جاتا ہے, ورنہ آزما کر کے ایک انسان کتنا بڑا مجمع ہے, آزما لے. جس سے تعلق ہو شیخ سے ایک ہفتہ برابر اس کی مجلس میں جائے, دیکھے گناہ چھوڑنے کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ہمت ہوتی ہے یا نہیں, اور ایک ہفتہ نانا کر کے جائے, پھر دیکھے وہاں جا کر کیا فائدہ ہوتا ہے. خود انسان کا دل بتائے گا, اللہ تعالیٰ نے دل یہ کوئی پتھر کا نہیں بنایا, یہ دل کوئی پتھر کا نہیں بنا ہوا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ادراک کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, یہ دل خود محسوس کرتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے, ارے سوئی یہاں چپتی ہے, درد یہاں ہو رہا ہے, سوئی آپ کے ہاتھ میں چبھا رہا ہے, کوئی درد محسوس کہاں ہو رہا ہے, ہاتھ آ گیا کس کے نیچے, سلائی مشین کے نیچے پکڑ کر کیا ہے, دل بیٹھ جاتا ہے, کیوں کہہ رہا ہے میرے دل میں درد شروع ہو گیا. اب کوئی پوچھے ہاتھ دبا ہے تیرا, دل نہیں دبا, وہ کہتا ہے محسوس اور ادراک تو دل کا کام ہے،